بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، اے پیغمبر، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی. نبوت کے بعد شروع شروع میں چند دن ایسے گزرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نہیں آئی، تو ابو لہب کی بیوی نے تانا دیا کہ تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہو کر تمہیں اس نے چھوڑ دیا ہے. اس پر یہ صورت آئی کہ ہم نے اپنے حبیب کو نہیں چھوڑا. فرمایا، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی ہے اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، کہ تمہارا پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے. یقین آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالت سے بہتر ہوں گے. نبی کو یہ خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے آنے والات پہلے حالات سے بہتر ہوں. کیا مطلب؟ آپ کی آخرت دنیا سے بہت بہتر ہوگی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر لمحہ میرے نبی کے لحاظ سے ترقی کر رہا تھا اللہ کے قرب میں، تو ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے حالت سے زیادہ بہتر ہوگا. تسلی ہے. وجدک عائل الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى. کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور ابھی آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ یتیم ہو کر آپ نے دنیا میں پرورش پائی. یتیم ہو کر آپ نے پرورش پائی. آپ کے دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب، اللہ نے ان کے دل میں آپ کی خوب محبت ڈال دی. انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز اور محبت دے کر پالا اور پروان چڑھایا. تو اسی بات کا اللہ یہاں تذکرہ کر رہے کہ الم یجدک یتیما فآوى. کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا؟ دادا کے دل میں محبت ڈال دی، چچا کے دل میں محبت ڈال دی، اور تمہیں راستے سے نواقف پایا تو راستہ دکھایا. یعنی وحی سے پہلے آپ شریعت سے نواقف تھے، وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا. فوجدک عائلا فاغنا. اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ آپ نے تجارت میں شرکت فرمائی، اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا تھا، تو یوں اللہ نے آپ کو مالدار بھی کر دیا. اب تین باتوں کا حکم آپ کو ملا. پہلا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب تم یتیم سے تم اس پہ سختی مت کرنا، یتیم پہ سختی مت کرنا. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، یتیم کے سر پہ جو شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، اس کے سر کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ اسے اتنے نیکیاں نصیب فرمائے. جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یتیم اس کہتے ہیں کہ نابالغ کی حالت میں اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، ورنہ یہ نہیں کہ بوڑھے ہو پھر اس کے باپ کا انتقال، ورنہ سارے یتیم ہوں گے. بلوغت سے پہلے جس کا ابا کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ابا پہلے جا چکے، ذرا سے ہوش سنبھالا تو اماں پھر چلی گئی. ہاں، تو یہ آپ کی زندگی کا آغاز تھا. تو اللہ نے ہدایت دی کہ آپ یتیم پہ سختی مت کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جو سوال کرنے والا اسے جھڑکنا نہیں، پیار محبت سے نہیں دینا تو اس کو الگ کر دو، جھڑکنا نہیں. ہاں، یعنی جو شخص مالی مدد چاہتا ہو اور وہ بھی جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا، دونوں مراد ہیں. یا تو وہ سوال کرنے والا مال کا طالب ہو یا دین کی طلب اس کے پاس ہو اور دینی سوال کرنا چاہ رہا ہو, تو ان دونوں کو جھڑکنے سے منع فرمایا. آپ کے پاس سوال کا جواب کا وقت نہیں ہے, محبت سے معذرت کر لیں. پیسے نہیں ہیں تو طریقے سے اس کو ٹال دیں, جھڑکنا نہیں, اس سے منع فرمایا. یہ معاشرتی زندگی کے آداب بتائے جا رہے ہیں, معاشرتی زندگی کے آداب. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا, یعنی اللہ نے جو دیا ہے ان نعمتوں کا تذکرہ کرو. ٹھیک ہے نا, اللہ نے جو دیا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, اے پیغمبر, کیا ہم نے تمہارے خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپے گئے تو شروع میں آپ نے اس کا زبردست بوجھ محسوس کیا, طبیعت پہ بوجھ ہوا. اس بوجھ کی وجہ سے شروع میں آپ بے چین رہتے تھے, پھر اللہ نے وہ جو حوصلہ عطا فرمایا اس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دیے. تو اس صورت میں اسی کا تذکرہ, شروع میں بڑا مشکل لگ رہا تھا پھر اللہ نے سینہ کھول دیا تو آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہو گئی. ووضعنا عنك وزرك, ہم نے تمہارا راہ وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہیں تمہاری کمر توڑ دی تھی, اور ہم نے تمہارے خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا فرمایا. کیسے اونچا مقام عطا فرمایا؟ کہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں رسول اللہ کا بھی نام آتا ہے. اذان مکمل کوئی نہیں ہونی جب تک کہ اللہ کے ساتھ رسول کا نام نہ ہو, کلمہ مکمل کوئی نہیں ہونا جب تک کہ اللہ کے ساتھ رسول کا نام نہ ہو, نماز مکمل کوئی نہیں ہونی جب تک کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام نہ. ایسا نام بلند کر دیا. فإنما العسر یسرا, چنانچہ حقیقت یہ کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے, یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ پر اس رسالت کے پیغام پہنچانے میں مشکلات آ رہی ہیں, ان قریب آسانیاں بھی آنے والی ہیں. ٹھیک ہے نا, اب آپ باہر جائیں گے آپ کے لیے مشکلات ہوں گی, کبھی اماں بھی ڈانٹے گی, کبھی ابا بھی ڈانٹے گا, دوست بھی سنائیں گے, مشکلات تو آئیں گے, لیکن قرآن نے آپ کو ایک تسلی دے دی, میاں مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی, جمے رہنا پھر آسانیاں بھی آئیں گی. یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے, نبی کے واسطے ساری امت کو ہدایت ہے. جب بھی مشکل گھڑی آئے تو یقین کر لینا, جم جاؤ, اللہ آسانی بھی دے دے گا, آسانی بھی آئے گی. ٹھیک ہے نا, ہاں, مشکلات کے بعد آسانی بھی ہے. اس لیے گھبرانا نہیں بھائی, گھبرانا نہیں, ہمت سے کام لینا, حوصلے سے کام لینا. ٹھیک ہے نا, ہمت سے حوصلے سے کام لینا, گھبرانا نہیں, اللہ آسانی بھی عطا فرمائے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ, تھوڑی دیر اکیلے بیٹھ کر آپ اور آپ کا اللہ ذکر کر لیا کرو, اس سے قوت آئے گی. جو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے, صبح شام کی تسبیحات کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اس کے اندر توانائی آ جاتی ہے, اور اس توانائی کی بدولت وہ مشکل ماحول میں ہمت سے چلتا رہتا ہے. اور اگر توانائی نہ ہو پھر ہار جاتا ہے. اس لیے اپنا معمول بنا لو کہ کچھ وقت صبح فجر کے نماز کے بعد تلاوت اور تسبیحات, رات کو مغرب کے بعد یا رات کو سونے کے بعد, سونے سے پہلے تلاوت تھوڑی سی اور تھوڑا سا ذکر, اس سے آپ کے پاس توانائی رہے گی, توانائی اور طاقت رہے گی, اور پھر انشاءاللہ آپ چلتے رہیں گے. تو تھوڑا سا ذکر ہوتا رہے اور اچھی صحبت میں آتے رہیں, آپ میدان سر کر لیں گے انشاءاللہ, ہاں آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ. کیسی پیاری بات کی ہمارے لیے, کس سے دل لگاؤ؟ اپنے پروردگار سے. وَإِذَا فَرَغْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ، اپنے پروردگار ہی سے دل لگا، کسی کو اور دل نہ دو، یہ دل تو صرف اللہ کے قابل ہے. اللہ کہیں نہیں آتا لیکن مومن کے دل میں آ جاتا ہے. ہاں کہیں نہیں آتا لیکن مومن کے دل میں آتا ہے. آج مہمان آ رہے ہیں بھائی، گھر صاف کر لو، کمرہ سیٹ کر لو، مہمان آ رہے ہیں، عید کا دن ہے. ارے بھائی دنیا والوں کے لیے گھر صاف کر لیتے ہو، اس دل میں تو اللہ آتا ہے، اسے بھی صاف کر لو. ہاں اس دل میں تو اللہ آتا ہے. دنیا والوں کے آنے کے لیے گھر کی صفائی، کمرے کی صفائی، تو اس گھر کی بھی صفائی کر لو جس میں اللہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ وہاں نہیں آتا بھائی جس میں دل کہیں اور دیا ہوا ہو، جہاں دل کہیں اور ہو وہاں اللہ نہیں آتا. پہلے صاف کرو پھر اللہ آئے گا، پھر اللہ آئے گا. اس لیے اللہ نے یہ کہا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اپنی پروردگار ہی سے دل لگاؤ، بس دل لگنے کی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی، دل لگی ہو تو کس سے ہو؟ اللہ سے. اس سے دل لگو گے لگاؤ گے تو دل کو سکون ملے گا، اور جہاں دل نہیں لگانا وہاں لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ بے سکون ہو جاؤ گے، بے سکون ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. ہاں پھر فرمایا ہوا تین و زیتون، قسم انجیر اور زیتون کی. انجیر اور زیتون یہ فلسطین میں، شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، انجیر اور زیتون. اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ، جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا، انہیں انجیر عطا فرمائی گئی تھی. اور ایک سہارا سینا، ایک پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا فرمائی تھی. اس امن و امان والے شہر سے مراد آگے آ رہا ہے مکہ مکرمہ ہے. تو ان سب کی قسمیں کھائی گئی، وہ تین وزیتون، قسم انجیر اور زیتون کی، اور صحرائے سینا کے پہاڑ تور کی جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات ملی. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی. تو تین قسمیں کھائیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ کی جو فلسطین ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ کی جو کوہ طور ہے، اور محمد رسول اللہ کو جہاں نبوت ملی مکہ مکرمہ کی. تینوں کی قسمیں کھائیں. پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا. بہت خوبصورت تصویر بنائی میں نے، بتایا نا اگر منہ سر کے پیچھے ہوتا تو کتنا برا لگتا. ہاں پھر سانچا کتنا پیارا، جتنی ٹانگ لمبی اتنا ہاتھ لمبا ہو جاتا. یا جتنے سر کے بال بڑے ہوتے ہیں اگر اتنی پلکیں بڑی ہو جائیں تو. ہاں جتنا کان بڑا اتنا دانت بڑے ہو جاتے تو. یعنی کتنا برا لگتا. ہاں تو اللہ نے انسان کو کتنے خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، ہر چیز ایسی فٹ کر دی کہ یہی لگنی چاہیے، ورنہ آنکھ کہیں اور لگ جاتی فٹ ہوتی کیا؟ انفٹ ہوتا. ہاں سبحان اللہ. اور عجیب بات ہے بھائی، اللہ میاں اماں کے پیٹ کے اندر سب کچھ بنا رہا ہوتا ہے. اگر ایک چیز نہ بنا تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کتنا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بے عیب دنیا کے اندر ہمیں بھیج دیا ہے. وہاں کس کی کارگری چل سکتی ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی ڈاکٹر آنکھ لگا دے یا کوئی کر سکتا ہے؟ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے بے عیب دنیا میں لایا ہے، بے عیب. یہ کروڑوں نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے بھائی، بے عیب پیدا کی. اور جنہیں آج بھی اللہ اولاد دیتا ہے بے عیب، کتنی بڑی نعمت ہے. ورنہ عیب دار بچہ آ جائے تو اس اوقات ماں کہتا ہے، ماں باپ کہتا ہے نہ ہوتا تو اچھا تھا، اس پیدا ہی نہ ہوا تو. اس لیے کہ ساری زندگی آزمائش میں گزرتی. ہاں اللہ نے ہمیں کیسے الحمدللہ اچھا بنایا، خوبصورت بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ کی اس شکل کو ہم تبدیل نہ کریں. مسلمان اللہ کی شکل کو آج تبدیل کرتا ہے. کیسے تبدیل کرتا ہے؟ اے تبدیل کرتا ہے بھائی، پلکوں کے بال بڑے نہیں ہوتے، اسے کاٹتے اور داڑھی کے بال بڑے ہوتے ہیں اسے کاٹتے ہیں؟ کیوں کاٹتے ہیں بھائی، تو شکل تبدیل کر رہا ہے. تو جس چیز کو اللہ نے بڑھنے کا حکم دیا اسے کاٹ رہا ہے، یہ تو پھر زیادتی ہے نا. آخر کیا وجہ ہے کہ پلکوں کے بال نہیں بڑھتے، داڑھی کے بال بڑھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسانی جسم کے لیے داڑھی کے بالوں کا بڑھنا صحت کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے آج دنیا کی تحقیق یہ ہے کہ جب پانچ پشتوں تک یہاں پر آدمی بلیٹ لگاتا ہے یا اس طرح لگاتا ہے تو ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے مغرب میں بوڑھے زیادہ ہیں، بچے کم ہیں. وہ این جی اوز کے نام سے آپ کے ملک سے بچے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ تو چھوٹے بچے لے کے جا رہے ہیں اور کچھ ویسے بڑے بچوں کو اپنی طرف پرکشش حالات بنا کے ہمارے یہاں ڈگریاں ایسی ہیں، ہمارے یہاں کالج ایسے ہیں، ہمارے یہاں یونیورسٹی ایسی ہیں، ہمارے یہاں یہ ایسا ہے. تو کچھ تو ویسے چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں، کچھ بڑوں کو لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کے ادارے چل سکیں. اس لیے کہ ان کے پاس بوڑھے ہیں، بوڑھے جوان نہیں ہیں، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ جوان پاکستان کے اندر ہے، سب سے زیادہ جوان پاکستان. تو انہوں نے پانچ نسلوں تک چہرے پہ کیا ماری؟ بلیڈ مارا. ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کوئی نہیں. اس لیے اب ٹوب کے ذریعے بچوں کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ناکام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جسمانی لحاظ سے بھی اس پر مسلسل اس طرح چلانے سے جسمانی لحاظ سے بھی نقصان دہ، روحانی طور پہ بھی تو ہے، جسمانی طور پر بھی. ایک مولوی صاحب جا رہے تھے گاڑی میں، بچے سے پیار کر رہے تھے، پولیس والوں نے تنظیم کا بڑا پیار کر رہے ہیں، کہا اپنے ہیں نا میاں، اپنے ہیں نا. ہاں ان کے پاس بچے کوئی نہیں، یہاں یہاں بارہ بارہ بچے. ہاں بھائی آپ کی غلط سوچ ہے، بچے دو ہی اچھے. اب تو کہتے ہیں نہیں دو بھی نہیں، میاں بیوی ہی اچھے. بلکہ سچی ہے، اب تو اتنی ترقی ہو گئی کہتے نہیں تو اپنا میں الگ 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 ہی اچھے. ایسی تباہی آئی ہے. ہاں تو ان کے پاس بچے کوئی نہیں، وہ آپ کے بچے لے رہے ہیں، اب آپ کے بچے لے رہے ہیں، آپ کے جوان بھی لے رہے ہیں، آپ کے بچی بھی لے رہے ہیں. پرکشش آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی میں، ہمارا بچہ باقی کہاں جا رہا ہوں، میں وہاں پڑھنے جا رہا ہوں، بڑا فخر کر دوں، فخر بھی کر دوں. اس لیے کہ انہوں نے اپنے اداروں کی تو آباد کرنا ہے، ان کی ضرورت ہے نوجوان، اور ان کے پاس ہیں سارے بوڑھے بوڑھے. ان کے پاس یا بلیاں ہوتی ہیں یا کتے ہوتے ہیں، بچے کوئی نہیں ہوتے. ان کے پاس یا تو بلیاں ہوتی ہیں یا کتے ہوتے. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ سچی بات. کچھ مخلوق یہاں بھی آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گی، صبح صبح فجر سے پہلے پہلے کتا لے کے چل رہا ہوگا. اس لیے ان کے پاس بچے نہیں ہوتے، وہ دودھ کے ڈبے کتوں کو پلاتے ہیں، مکھن ان کو کھلاتے ہیں، ہی نہیں بچے ان کے پاس. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں بھائی، اللہ نے ہمیں پیارے حبیب نے ایسی خوبصورت زندگی دی دی جس میں دنیا کی ہر نعمت بھی موجود ہے. بچوں کی نعمت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت. تو بھائی نہ کرنا اس کو، پھر اپنی ذمہ داری تم پر خود ہی ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو فرمایا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے. جب آدمی اللہ کے دین پہ نہیں چلتا تو پھر اتنا بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا. لیکن فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کو ایسا اجر ملے گا کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر اے انسان کیا وہ چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں؟ تو اللہ ہی بادشاہ ہے، اسی کی بات مانو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پانچ آیتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری. پورے قرآن میں سب سے پہلے یہ پانچ آیتیں اتری. جہاں وحی کا آغاز، نبوت کا آغاز ان پانچ آیتوں سے ہوا. اس میں پہلی بات فرمائی اقرا بسم ربک الذی، پڑھو. اللہ میں یہ نہیں کہا ایمان لے آؤ، یہ بھی نہیں کہا نماز پڑھو، یہ بھی نہیں کہا مجھے ایک مانو، یہ بھی نہیں کہا زکات دو، بلکہ کہا پڑھو. یہ بات بتائی کہ مسلمان قوم کا تعلق علم سے ہوگا، جہالت سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، مسلمان قوم کا تعلق جہالت سے نہیں ہوگا. کس سے ہوگا بھائی؟ علم سے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی کون سا علم؟ اللہ میں خود بتائے گا، بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. تو وہ علم ہے جس علم سے اللہ کی پہچان ہو، وہ علم ہے. باقی تو نوٹ کمانے کا روز وہ ہے، فن ہے. باقی تو کیا ہے، نوٹ کمانے کا ایک ہنر ہے کہ تجوری کیسے بھری جاتی ہے اور پلاسٹک کیسے بنائی جاتی ہے، لوہا کیسے بنایا جاتا ہے، کاغذ کو کیسے خوبصورت بنایا جاتا ہے. یہ تو ایک ہنر ہے. جیسے موچی کو جوتا جوڑنا آتی ہے، اسے لوہا جوڑنا آتا ہے، اسے پلاسٹک جوڑنا آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسے پتھر جوڑنے آ گئے، اسے نوٹ گننے آ گئے. یہ فن ہے، یہ فن ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن علم تو وہ ہے جس علم میں اللہ کی پہچان، اور جس علم میں اللہ کی پہچان نہیں ہوگی اس میں تو پھر تخریب ہوگی، تعمیر نہیں ہوگی. آج جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس علم میں اللہ کا نام نکال دیا. اس لیے تعلیم کیسی کہ بچہ شرابی بن رہا ہے، یہ کیسی تعلیم کے بچہ ماں باپ کا نافرمان بن رہا ہے، ارے یہ کیسی تعلیم کے بچہ سگریٹ پی رہا ہے بھائی، یہ کیسی تعلیم کے بچہ ٹیچر کی بھی پٹائی کر رہا ہے، یہ کون سی تعلیم ہے؟ ہاں یہ کون سی تعلیم؟ اللہ کا نام نکلا تو اس سے بجائے تعمیر کے تخریب ہو رہی، اس سے بجائے تعمیر کے تخریب ہو رہی ہے. پہلے بیچارہ جانتا نہیں تھا، اب اس نے پڑھ لیا مال اکٹھا کرنا. اس لیے پاکستان میں آتا ہے، چند دن کے لیے وزیر اعظم بنتا ہے، سارا پاکستان کی تجوریاں خالی کر کے چلا جاتا ہے. اس سے تو وہ چور ڈاکو یا اچھا جو جائل ہے اتنا ظلم تو نہیں مچاتا. ٹھیک ہے نا، تو اس چور چار ڈاکو نے چونکہ مال کے تجوریوں سے نکالنے کا ڈھنگ سیکھ لیا، فن سیکھ لیا، تو مہینوں میں ساری دولت سمیٹ کے لے جاتا. ایسا ہی ہے نا. ہاں بےچارا چور تو چھلانگ لگا کے جاتا ہے گھر پہ، اور اس نے فن سیکھ لیا لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کا، یہ گھر بلا کے لوٹ لیتا ہے. کمال تو اس کا ہے. ہاں اس نے وہ فن سیکھ لیا، ہنر سیکھ لیا مال اکٹھا کرنے کا، یہ گھر بلا کے جیب خالی کر دیتا ہے. تو یہ بڑا ڈاکو بن جائے گا اگر اس میں اللہ کا نام نکل گیا تو. ہاں یہ بڑا ڈاکو بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کا نام نہیں ہوگا تو پھر تخریب ہوگی. تو اس لیے اللہ نے نصاب تعلیم بتایا، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمی ہوئی خون سے پیدا کیا، پڑھو وہ تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. حقیقت یہ کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا. جب آدمی اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہ سمجھے تو شطرے بے مہار ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی کا محتاج سمجھتا تو وہ محتاط ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی کسی ملازم کو پتہ نا کہ میرے مفادات اس سے وابستہ ہیں، تو کم از کم اس کے سامنے حیا کرے گا، محتاط ہو جائے گا، محتاط ہو جائے گا. اسی طرح جب بندہ یہ سمجھے کہ میرا اللہ ہے اور اس سے میرے مفادات وابستہ ہیں، تو پھر یہ محتاط ہوگا، اور جب بے نیاز ہو جائے تو پھر سرکش گھوڑا بن جائے گا، سرکش گھوڑا بن جائے گا. اللہ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. ان الی ربک رجع. ارایت الذی ینہی، بھلا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا؟ ابو جہل محمد رسول اللہ کو منع کرتا تھا نماز کے لیے، نماز سے تنگ، نماز میں تنگ کرتا تھا، اس کا ذکر ہے. بھلا بتاؤ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ بھلا بتلاؤ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کتنا سرکش ہے. خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور اس کی پیشانی کے بال جو چوٹی ہے گناہگار ہے. اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ابو جہل کو بڑا ناز تھا اکثریت پر، میں سردار ہوں، لوگوں کی لوگ میری بات مانتے ہیں. انہوں نے فرمایا جب ہم پکڑیں گے تو پھر بلا لے اپنے لوگوں کو، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، تو اپنے بندوں کو بلا لے، ہم فرشتوں کو بلا لیں گے. ہاں اللہ اسی کی زبان میں اسے جواب دے رہا، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب نفل نماز پڑھو تو قرآن حدیث کی عربی زبان کی دعائیں یاد کر لو نفل نماز میں، پھر وہ دعائیں مانگتے رہا کرو. ہاتھ یوں کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے سجدہ کر رہے ہیں ویسے ہی سجدہ کرو، لیکن اسی سجدے میں جو عربی زبان کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث میں آتی ہیں، ان کو یاد کر کے نفلوں میں مانگ کرو، اس سے بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں آدمی بہت قریب ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا عربی میں مانگنا، میمنی میں نہ مانگنا، بلوچی میں مانگنے لگ جاؤ پشتوں میں. ہاں ہاں عربی میں مانگنا نماز میں. ہاں نماز کے علاوہ اگر سجدہ کیا آپ نے دعا کرنے کے، پھر آپ کسی زمانے میں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن نماز میں عربی کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. شب قدر میں نازل کیا ہے قرآن، تو دنیا میں 23 سالوں میں نازل ہوا، لیکن لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں اللہ نے پورا کا پورا اتار دیا تھا، وہ شب قدر کی رات تھی. پھر آسمان دنیا سے دنیا پہ آنے کے لیے 23 سال لگے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تو یہ اعزاز اس رات کو ملا. تو قرآن عجیب دولت ہے، جس کی قرآن سے نسبت ہو گئی وہ بڑھیا ہو گیا، رمضان سے نسبت ہو گئی رمضان کا مہینہ بڑھیا ہو گیا، رات کی نسبت ہو گئی شب قدر کی اس وہ بڑھیا ہو گئی. تو بھائی جس بندی کی اس سے نسبت ہو جائے گی وہ بندہ بھی تو بڑھیا ہو جائے گا. ہاں ہاں تو اس رات میں اللہ نے پورا قرآن آسمان دنیا پہ اتارا. قدر کے معنی جس کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، کہ اللہ پورا نظام پورے سال کا فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس سال اس بندے نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بڑا خوش نصیب ہے کہ جب یہ اس کے معاملات حوالے ہو رہے ہوں اور یہ اس وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا چیز ہے؟ یہ ایک سوال ہے. یہ سوال کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، بھائی اس لڑکے نے آپ سے یوں کہا ہے، جانتے ہو اس لڑکے کو؟ توجہ دلانے کے لیے، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. تو قرآن بھی کبھی کبھی بات کی اہمیت بیان نہیں کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینوں میں عبادت کی اور ایک رات عبادت کی، سبحان اللہ، ایک رات کی عبادت اس سے بھی بڑھ جائے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر آیا کہ اللہ کے رسول فرما اس ساری زندگی اس نے یوں کیا کہ دن میں شاہ سوار ہوتا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا، دن کو شاہ سوار ہوتا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا. اور اس کی بہت لمبی عمر، سالوں سے بھی زیادہ. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو بہت آگے نکل جائیں گے، ہم تو ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہیں. تو یہ آیت آگے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہیں ایک رات ایسی دے گا جس ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ ہو جائے گی. تو اگر یہ 10 سال تک یہ مل گئی تو کتنے سالوں کی عبادت ہو جائے گی؟ اور 40 سال تک یہ شب قدر مل گئی تو کتنے سالوں کی عبادت ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. ہاں پیارے نبی کی برکت سے اس امت کو تھوڑے وقت میں اللہ نے بہت کچھ نوازنے کا فیصلہ کیا, بہت کچھ. اچھا دوسری بات, صحابہ کا بھی کمال ہے, اگر وہ نہ کہتے تو پتہ نہیں آیت بھی اترتی نہ اترتی. ہاں ان کی دلچسپی بھی تھی نا کہ یار یہ تو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا, جیسے ہماری بھی دلچسپی ہوتی ہے یار اس کا موبائل تو ہم سے اچھا ہو گیا, اس کی گاڑی تو ہم سے اچھی ہو گئی. تو ان کی دلچسپی اس میں تھی کہ یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی یاد سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. فرشتے نیکی فیصلے لے کے آتے ہیں, اور جب بندہ رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے آگے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں, اور وہ رات سراپا سلامتی ہے, فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے, صبح تک یہ رات باقی رہتی ہے اور برکتیں اس کی رہتی ہیں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, اہل کتاب مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی. یعنی کہ اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں, جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اس کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے, اور ان کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں, نماز قائم کریں, زکاۃ ادا کریں. یہ سیدھی سچی امت کا دین ہے. یقین جانو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ ساری مخلوق سے سب سے برے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور نیم و عمل کیے وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. جزاءہم عند ربہم, ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام اور صدا بہار جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے خوش ہوگا, وہ اس سے خوش ہوں گے. یہ سب کچھ اس لیے کہ جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو. اللہ نے اولائکم خیر البریہ, یہ دھرتی کے سب سے بہترین لوگ ہیں. اس میں سب سے پہلے لوگ کون مراد ہیں؟ حضرات صحابہ. یہ صحابہ کی فضیلت ہے جنہیں اللہ کہہ رہا کہ دھرتی کے سب سے بہترین لوگ یہ, ٹھیک ہے, اس سے بہترین لوگ ہیں ہی کوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, اللہ نے ساری دنیا پہ نظر فرمائی, ساری دنیا پہ, اور پھر ساری دنیا کا چناؤ کیا, جو سب سے اچھے لوگ تھے ان کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور انہیں صحابہ بننے کا اعزاز مل گیا. یہ پوری دنیا کا ایک خلاصہ ہے, ٹھیک ہے, صحابہ کی جمال. اللہ نے انتخاب کیا ساری دنیا, کوئی شام سے آ رہا ہے, کوئی روم سے آ رہا ہے, کوئی فارس سے آ رہا ہے, کوئی حبشہ سے آ رہا ہے, ساری دنیا کا اللہ نے چناؤ کر کے حضور کے پاس بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین اپنے بھونجال سے جھنجھوڑی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی, یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہو سب باہر آ جائیں گے, سارے خزانے بھی باہر آ جائیں گے, سب کچھ زمین اپنے اندر سے باہر اگل دے گی. وہ اخراجت الارض اثقالها, زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی, اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے, جس خزانے کے لیے ہم مرتے تھے ایک دوسرے پر اور ایک دوسرے کو ذبح کرتے تھے وہ تو آج زمین باہر نکال رہی ہے. تو وقال یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی کہ میرے اوپر کس نے کیا گناہ کیا, اور میرے اوپر میری پشت پہ کس نے کیا گندگی کی, اور میری پشت نے کیا نیکی اور فرما برداری کی. ساری زمین خبریں دے گی. بے ان رب کا اوہا رہا, بے ان رب, کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہ حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں, چاہے جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا, اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا. والعادیات ضبحا, قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے, ہانپتے نا گھوڑے دوڑتے, جنگی گھوڑوں کی قسم اللہ کھا رہا, جنگ کے میدان میں جو گھوڑے دوڑتے ہیں ان کی قسمیں کھا رہا. اور پھر اللہ میں یہ کہہ رہا, دیکھو جنگی گھوڑے کو دیکھو, اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے لیکن اپنے محسن کی بات مانتا ہے. جنگی گھوڑے کو دیکھو, اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے لیکن اپنے محسن کی بات مانتا ہے. دیکھ رہا ہے ٹانگ کٹ رہی ہے, بازو کٹ رہے ہیں, گردن کٹ رہی ہے, زخم لگ رہے ہیں, محسن کی بات مانتا ہے, اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے. اور یہ انسان ہے, کھاتا پیتا اللہ کا ہے اور اس کا بڑا احسان فراموش ہے. ایک کتا بھی ہے نا بھائی, کتا اس کو بھی مالک روٹی پوری دے دے نا, تو دن بھر چوکیداری کرتے دروازے پہ دن بھر, ہاں کہ مالک نے روٹی کھلائی, ہاں اور ہمیں تو اپنا مالک پتہ نہیں کب سے کھلا رہا ہے, کب سے کھلا رہا ہے. والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں اور پھر جو اپنے ٹاپوں سے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. جب گھوڑا چلتا ہے تو نیچے آگ سی نکلتی ہے جب زمین سخت ہو, پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں, پھر اس کو موقع پر غبار اڑاتے ہیں, پھر اسی وقت کسی جھمگھٹے میں بیچوں بیچ جا گھستے ہیں, بیچ لشکر کے گھس جاتا ہے, فوج میں گھس جاتا ہے. کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے, گھوڑے سے سبق لے لے, انسان بڑا ناشکر ہے. وہ خود اس بات کا گواہ بھی ہے, اور حقیقت یہ کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے, مال کی محبت کی وجہ سے یہ احسان فراموش ہو گیا. بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا. یقین اس کے پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اسے پوری طرح باخبر ہے. القاریہ تم القاریہ, قیامت کا تذکرہ ہے, یاد کرو وہ واقعہ جو دل ہلا کے رکھ دے گا. کیا وہ دل دہلانے والا واقعہ, تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے, ایسے فضا میں اڑیں گے ہلکے پھلکے. جب جس شخص کے پل رہا وزنی ہوں گے وہ تو من پسند کی زندگی میں ہوگا, اور جس کے پل رہے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گھڑا ہوگا. تمہیں کیا علوم وہ گہرا گھڑا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دھیکتی ہوئی آگ ہے, جس کا نام اعمال ترازوں میں رکھیں گے بھاری ہوگا تو مزے کی زندگی ملے گی, اور جس کا نام اعمال ہلکے ہوگا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. الحاکم التکاثر, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی حوث سے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا. یہ بالکل ہماری تصویر ہے, ایک دوسرے کے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی حوث نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا. وہ کہتا میں اس سے بڑھ جاؤں آگے بڑھ جاؤں, کہتا میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, کس میں؟ دنیا. تو اس چیز نے ایسے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو تب تمہیں ہوش آتا ہے. ہرگز ایسا نہیں, تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا. پھر سن لو, ہرگز ایسا نہیں, تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا. ہرگز نہیں, اگر تمہیں یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا حرکت نہ کرتے. یقین جانا تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے, پھر یقین جانا تم اسے بالکل یقین سے دیکھ لو گے. پھر تمہیں اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. کل قیامت میں نعمتوں کے بارے میں پوچھو گے. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں. والعصر کا ایک معنی آتے ہیں عصر کا وقت, عصر کا وقت. تو علماء نے لکھا مطلب یہ ہے کہ جیسے عصر کا وقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن ختم ہونے والا ہے. تو علماء یہ یاد دہانی کرا رہا, تمہاری زندگی کا بھی دن ختم ہونے والا ہے. جیسے عصر کے وقت سورج غروب ہونے لگتا ہے نا, تو علماء یہ کہہ رہا تمہاری زندگی کا بھی سورج غروب ہو رہا ہے. ان الانسان لفی خسر, ہاں سوائے ان لوگ, انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. سب آدمی گھاٹے میں. ہاں جو ایمان لے کے آیا, آپ کہیں نہیں مغرب تو بڑا ترقی میں. ارے قرآن کہہ رہے گھاٹے میں, آپ کہہ رہے ترقی میں. آپ کہیں گے مغرب آتے بڑے کامیاب ہیں. ارے قرآن گھاٹے میں کہہ رہا ہے, تم کیسے کہہ رہے ہو کامیاب ہے؟ قرآن سچا ہے, تم سچے ہو. قرآن تو کہہ رہا ایمان والا خسارے سے گھاٹے سے بچ گیا جس نے ایمان والی زندگی اختیار کی. اور صرف یہ بھی کافی نہیں ہے ایمان والی زندگی, بلکہ دوسروں کو نیکی کی طرف لے کے آنا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس نیکی پہ آنے سے جو تکلیف آئے آزمائش آئے ایک دوسرے کو صبر دلائے ہمت بڑھائے حوصلہ دے, یہ چاروں کام جو کرے گا وہ خسارے اور گھاٹے سے بچ جائے گا, وہ خسارے بچ جائے گا. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ, بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پہ عیب لگانے والا. یہ تین سخت گناہ ہیں جو اس آیت میں ذکر فرمائے ہیں جو لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں. بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پہ عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو, جس نے مال اکٹھا کیا اور اسے گنتا رہتا ہو, مال کی محبت میں گنتا رہتا. بڑا مزہ آتا نا پیسے نوٹ گننے میں, بڑا مزہ آتا. فرمایا مال کی ایسا حریص ہے کہ بس گن گن کے رکھ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا, یعنی مال میں ایسا لگا ہے جیسے مال اسے زندگی دے گا. ہرگز نہیں, اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے. اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کی سلگھائی ہوئی آگ ہے, جو مٹی سے بھی نہیں بجھے گی, پانی سے بھی نہیں بجھے گی, ٹھیک ہے نا, جو دلوں تک جا پہنچے گی. دوسری آگ صرف جلد تک پہنچی ہے, وہ آگ دلوں تک پہنچے گی. پھر جسم کا جو حصہ جتنا نازک ہوتا ہے نا اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. دیکھو نا چہرے کے مقابلے میں آنکھ کے اندر تکلیف زیادہ ہوگی, اس لیے کہ وہ نازک ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو حصہ جتنا نازک ہوتا ہے وہاں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. دل سب سے نازک جگہ ہے, وہاں جب آگ پہنچے گی تکلیف زیادہ ہوگی, تکلیف زیادہ ہوگی. اسی کا ذکر فرمایا انہا علیہم مصدفی آمد ممددہ, جبکہ وہ آگ لمبے چوڑے ستونوں میں گھری ہوئی ہوں گے, یعنی یقین جانا وہ ان پر بند کر دی جائے گی جبکہ وہ آگ ان کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھری ہوئی ہوئے ہوں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ صورت میں نے بتایا تھا نا اس کا موضوع کیا ہے, سپر طاقت صرف اللہ. ہاں اس صورت کا موضوع یہی ہے کہ لشکر آیا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے, ہاں, اور اس کا نام تھا ابرہہ اور ہاتھیوں پہ سوار ہو گیا. ابرہہ نام یمن کا حکمران تھا, عیسائی تھا, اس کو بڑی جلن تھی کہ مسلمان بیت اللہ کے پاس کیوں جاتے. اس نے اپنے وہاں ایک ایسی نقلی چیز بنائی تو کسی مسلمان نے جا کے اس کی کام کر دیا, اس کو بڑا غصہ ہے کہ میں بیت اللہ کو ڈھا دوں گا. تو پورے لو لشکر کے ساتھ اس کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا, تو لشکر لے کے آیا اور اللہ رب العزت نے کیا کیا, چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پنجوں میں ایٹم رکھ دیا یا میزائل رکھ دیے اور انہوں نے مارے تو سر سے لگے جسم کو چیرتے ہوئے, ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین پہ جائیں گے. کیا میزائل ہوں گے, کروز میزائل بھی کیا ہوں گے بھائی, جو اللہ کے خزانوں میں میزائل موجود, ہاں, جو اللہ کے خزانوں میں میزائل, وہ اللہ بڑی طاقت والا, ہاں, بڑی سی بڑی طاقت کو بھوسا بنا دیتا ہے, بھوسا, بڑی طاقت والا. تو اللہ آج بھی ہے بھائی, اللہ آج بھی, ہم ٹھیک ہو جائیں اللہ پھر اپنی طاقت دکھائے گا اور اللہ کی نصرت مدد پھر ہمارے ساتھ ہوگا, ہم ٹھیک ہو جائیں. وہاں مسلمان ٹھیک تھے, اللہ نے طاقت دکھا دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا معاملہ کیا, کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دیں, ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, چنانچہ انہیں ایسا کٹ ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا. گائیں چارہ کھائے پھر باہر نکال دے, کیا حالت ہے اس کا, بالکل ریزہ ریزہ. ہاں تو ان میزائلوں سے ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. اور جو ان کا ابرہ تھا اس کو جب لگا نا واپس بھاگا, تو جیسے جیسے چل رہا ہے تو اس کے جسم کے ٹکڑے گر رہے ہیں, ٹکڑے گر رہے ہیں, ٹکڑے گر رہے ہیں, ٹکڑے گر رہے ہیں, مر بھی نہیں رہا اور ٹکڑے گر رہے ہیں, ٹکڑے گر رہے ہیں, ہاں, بھاگ رہا اور اس کے جسم کے ٹکڑے گر رہے ہیں, کہیں آنکھ گر رہی ہے, کہیں کان گر رہا ہے, کہیں ادھر سے گر رہا ہے, کہیں ادھر سے گر رہا ہے. اللہ, پھر اللہ نے ایسے رسوا کر کے اس کو مارا. بھائی اللہ کی بڑی طاقت, کون مقابلہ کر سکتا ہے اس, اللہ سے کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا, بڑی طاقت والا. پھر اللہ نے ایلیٰ قریش نے بتایا, اس کا مطلب, اس کا موضوع یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ, جو تمہیں کھلاتا ہے اس رب کی بیت اللہ کی عبادت بھی کرو. چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں, یعنی سردی اور گرمی کے موسم میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں, اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدمنی سے انہیں محفوظ رکھا. اور آیت الذی یکذب بالدین, یہاں کفار و منافقین کے بعض بری حرکتوں کا تذکرہ تاکہ مسلمان اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں. کیا کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے, یعنی آخرت پر ایمان نہیں لاتا, وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. پھر بڑی خرابی اس نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. یہ کافروں کے اور منافقوں کی عادتیں ہیں, اللہ کرے مسلمانوں میں نہ آئیں. کون سی عادتیں, ایک تو قیامت کا انکار کرتے ہیں, دوسرا یتیم کو دھکے دیتے ہیں, دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, چوتھا یہ ہے کہ وہ نمازوں سے بالکل غفلت برتتے ہیں, اور پانچواں یہ ہے کہ وہ دکھلاوا ریاکار ہوتے ہیں, اور چھٹا یہ کہ اتنے بخیل ہیں, اتنے بخیل ہیں کہ ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دوسروں کو نہیں دیتے. یہ کافر اور منافقین کے آتے ہیں، اللہ کرے ان میں کوئی ایک بھی ہم مسلمانوں میں نہ آئے. ان آطینا الکوثر، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کے دشمنوں نے، جن میں عاص بن وائل پیش پیش تھا، کہنے لگا بھائی اس کا تو بیٹا ہی مر گیا، اس کی تو جو نرینہ ہوتی ہے مری جاتی ہے، یہ خود بھی مر جائے گا، اس کا دین ہی مٹ جائے گا. ہاں تو اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی، انا آتیناک الکوثر، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے. جنت میں ایک حوض کا نام ہے کوثر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تصرف میں دی جائے گی، آپ جیسے چاہے اسے استعمال کریں. آپ کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے. حدیث میں آتا ہے اس حوض پہ رکھی ہوئی برتن اتنی زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے، حضور کی امت ہی اس سے پانی پیئیں گے. فصل لی ربی کا ونحر، لہذا تو اپنے پروردگار کے خوشنودی کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو. یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی. آپ کا دین زندہ رہے گا، آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا. قل یا ایھا الکافرون، یہ بھی ایک خاص صورت ہے کہ کافروں کا ایک بڑا وفد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کرنے کے لیے آیا، اور بات اس بات پہ کرنا چاہیے، صلح اس بات پہ کرنا چاہیے کہ ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، تو یوں آپس میں اتحاد ہو جائے، آپس میں صلح ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی ایسا صلح اور ایسا اتحاد اچھا نہیں ہے جس میں دین پہ آنچ آئے اور جس کا دین سے دین کا جس میں نقصان ہو، جس سے اسلام ہی کی چھٹی ہو جائے، ایسا صلح صحیح نہیں. قل یا ایھا الکافرون، تم کہہ دو اے حق کا انکار کرنے والو، میں چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین. یعنی تم مشرق بن کے مواحد تھوڑی بن سکتے، اور میں ایک اللہ کی پرستش کرنے والا ہوں، میں بتوں کی عبادت کہاں کر سکتا ہوں؟ دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد فتح آ جائے، تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تم اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو بہت معاف کرنے والا ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پہ، فتح جب مکہ مکرمہ کی فتح ہے، یعنی جب آپ کے ہاتھوں سے فتح مکہ ہوگا تو پوری دنیا کے لوگ آپ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو اس میں خوشخبری بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چونکہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، تو اس میں اس بات کا بھی تذکرہ اشارہ ہے کہ آپ دنیا سے جانے والی بھی ہیں، اور اللہ نے آپ کو آخری عمر میں جس چیز کی تلقین فرمائی وہ استغفار کی ہے، اور اس کے ذریعے امت کو سبق ملا کہ اپنی زندگی کے آخری موسم میں استغفار کی کثرت کیا کرو. استغفار کی کثرت، جیسے ہر عمل کے آخر میں استغفار، ایسے زندگی کے آخری کے اندر بھی استغفار. تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود بھی برباد ہو چکا ہے. ابو لہب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن آپ کا دعوت اسلام کا سخت دشمن تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ کے اوپر اکٹھا کیا اور خود پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہا، یوں کپڑا ہلایا، اور مکہ کے اندر روایت ہے جب کوئی کپڑا ہلایا جاتا تو مطلب ہے کوئی اہم بات پیش آئی ہے، تو سارا کا سارا مکہ صفا کے وادی کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اکٹھا ہو گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو بھائی پہاڑ کے دونوں جانب میری نظروں میں، پیچھے والا بھی آگے والے، آگے تم ہو پیچھے کون ہے تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے، اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہاں ایک زوردار قسم کا لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو مکہ والوں نے کہا، بات یہ ہے کہ کسی کو ہمت تو نہیں کوئی ہم پہ بھی حملہ کر دے، لیکن اگر آپ کی زبان سے یہ بات نکلی تو ہم مان لیں کہ ہاں اس طرف لشکر ہوگا. آپ جو کہہ رہے ہیں، اچھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جن زندگی کا انداز تمہارا ہے، ہاں تمہاری زندگی کا جو انداز ہے یہ تمہیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کے جائے گا، اور جو راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں ایک اللہ کی عبادت کا، وہ تمہیں نجات کا راستہ ہے. تو جب یہ دعوت دی تو سارے مشرک آپ کے مخالف ہو گئے، اور اس مخالفت میں آپ کا چچا پیش پیش تھا ابو لہب، اس نے آپ کو بد دعائی دی کہ آپ کے تو ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں. جب اس نے یوں کہا تو اللہ نے اس کا جواب دیا, تبت یدا ابی لہب وتب, آت ابو لہب کے برباد ہوں, وہ خود برباد ہو چکا ہے. اس کی دولت اس نے جو کمائی تھی وہ اسے کچھ کام نہیں آئی. وہ بھڑکتی ہوئی شولوں والی آگ میں داخل ہوگا, اور اس کی بیوی بھی بڑی نامراد تھی, وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرتی تھی, لکڑیاں ڈھوتی تھی, اپنی گردن میں مونج کی رسی لی ہوئی. ایک دن لکڑیاں لے کے آ رہی تو لکڑیوں کو مونج کی رسی سے باندھ کے آتی تھی, وہی اس کی گلی میں پھنس گئی اور اسی سے وہ مر گئی. تو ایسی اس کی ذلت والی موت آئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کر دی تھی. پھر قل ھو اللہ احد, یہ توحید پر مشتمل یہ صورت ہے. کہہ دو, بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے, ذات میں بھی لحاظ ایک ہے, صفات میں بھی ایک ہے. اللہ ہی ایسا ہے جو سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں, نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کے اولاد ہے, اور اس کے جوڑے کوئی بھی نہیں, یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودی نے جادو کیا, اور جادو یوں کہ ایک کنگھی پر 11 گرے لگا کر ایک کنویں میں ڈال دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اثر ہوا کہ آپ کوئی چیز رکھتے اور بھول جاتے, یہ اثر ہوا. تو جبرائیل امین ایک دن آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپس میں دو فرشتے بات کرنے لگے تاکہ حضور کو یہ بات سنا دے کہ آپ پر فلاں یہودی نے جادو کیا ہے, اور جادو یوں کیا کہ 11 گرے لگائی ہیں, فلاں کنویں کے اندر ہیں, اللہ نے آپ کو 11 ایتیں دی ہیں, ایک ایک ایت پڑھتے چلے جائیں گرہ کھلتی چلے جائے گی, آپ کو جادو ختم ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا اور اس سے آپ پر جادو ختم ہو گیا. تو آج بھی جادو کا اس سے زیادہ مؤثر علاج کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے مؤثر زیادہ علاج کوئی نہیں ہو سکتا, بشرط یہ کہ یقین ٹھیک ہو. جیسے مثال کے طور پہ گولی سے آدھی مر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتا ہے گولی سے آدھی مر جاتا, میں نے سنا گولی سے آدھی مر جاتا, اس نے پتہ ہاتھ میں گولی لے لی اور بلی کو ماری, بلی بھی نہیں ماری. ارے پاگل کہیں گے, گولی سے آدھی مرتا ہے, اس کو پستول میں رکھنا, بندوق کی نالی میں رکھ, ہاں مرتا تو ہے وہ, اپنا اثر تو دکھاتا ہے. تو بھائی ان چیزوں کا اثر تو ہے, ان چیزوں کا اثر تو ہے, لیکن ضروری ہے صحیح توپ میں تو ہو, یہ صحیح زبان پہ تو آئے, یقین والے بول تو ہوں, اثر تو ہے اس کا, ہاں اثر تو ہے. تو بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس نے گولی پستول میں بھی ڈال دی, گولی پستول میں بھی ڈال دی, لیکن پھر بھی آدمی نہیں مرا. کیوں؟ اس کے بیچ میں ایک رکاوٹ تھی. یہ رکاوٹ بھی نہیں تھی, رکاوٹ بھی نہیں تھی, پستول میں گاڑی ڈال دی, لیکن جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے, پھر بھی بات نہیں بنے گی. تو گولی سے آدمی مرے گا جب پستول میں ہوگی, چلانے والا ماہر ہوگا, راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, پھر مر جائے گا نا. ہاں اسی طرح ان چیزوں کا اثر ہے, ان چیزوں کا اثر ہے, بشرطی کہ کوئی گناہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے, اور بشرطی کہ چلانے والے کا یقین ٹھیک ہو, یقین ٹھیک ہو. اس کی برکت سے اللہ نے ان چیزوں کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے جادو کا, سحر کا, ٹونے کا علاج ان آیتوں سے ہوتا ہے. اور اگر آج کے بعد ہم اپنے بچوں پر, بچیوں پر رات کو سوتے وقت اس یقین سے اس آیتوں کو پڑھیں گے 11 کو, دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اولاد پہ جادو نہیں کر سکتا, دنیا کوئی طاقت نہیں کر سکتا. اس کو معمول بلائیں, یہ دور فتنے کا ہے, شیطانی دور ہے, ہر آدمی حاسد ہے, کینہ بغض پرور ہے, شیطانی قوتیں ہیں. تو ان آیتوں کو معمول بنانا چاہیے اپنی زندگی کے, رات کو سوتے وقت ان آیتوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ان تین آیتوں, تینوں سورتیں قل ھو اللہ اور دو یہ پڑھی, اور پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کے ان تینوں آیتوں کو, تینوں سورتوں کو پڑھ لو, پھر یوں کرو, پھر اس کو پورے جسم پہ ہاتھوں کو مل لو, کوئی جسم کا حصہ ایسا نہ ہو جہاں آپ کا ہاتھ نہ لگے. ایک مرتبہ یہ, پھر دوبارہ درود شریف پڑھا, ان تینوں سورتوں کو پڑھا, اور آخر میں درود شریف پڑھا, پھر چھو کر کے پورے جسم پہ اس ہاتھوں کو مل لو, ایسے کہ کوئی جسم کا حصہ خالی نہ رہے, اور تیسری مرتبہ بھی ایسے کرو, انشاءاللہ آپ پہ کوئی جادو اور سحر نہیں کر سکتا. اور اگر ہوا بھی تو صحیح یقین کے بدولت وہ بھی ختم ہو جائے. نبی کا ختم ہو گیا اور یہودی تو جادو میں ماہر تھے, ایسے نامراد تھے, انہوں نے کوئی معمولی جادو نہیں کیا تھا. تو شاید اللہ کی طرف سے یہی حکمت تھی کہ امت کو ایک عمل دینا تھا تاکہ امت ہمیشہ اس عمل کی برکت سے, اس فتنے سے بچ سکے, ٹھیک ہے نا, اور ان موذی لوگوں سے محفوظ رہ سکے. اس لیے پورے یقین کے ساتھ اپنے بچوں پہ پڑھنا بھی چاہیے, اور اللہ نہ کرے اگر ہے تو اس کا اثر بھی ختم ہو جائے. قل اعوذ برب الفلق, کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. کتنا زبردست ترجمہ ہے, آپ دیکھیں ترجمہ دیکھیں اس کا. کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے, اور ان جانوں کے شر سے جو کنڈے کے گھروں میں پھونک مارتی ہیں. یہودی عورتیں تھیں جنہوں نے آپ پہ جادو کیا تھا, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. قل اعوذ برب الناس, کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی, سب لوگوں کے بادشاہ کی, سب لوگوں کے معبود کی, اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے چھپ کر پیچھے کو چھپ جاتا ہے, یعنی شیطان وسوسہ ڈال کے پیچھے ہو جاتا ہے, وسوسہ ڈال جاتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. بعض انسان بھی شیطان نما ہوتے ہیں, وہ حرکتیں وہی کرتے جو شیطان کرتا ہے. تو ان دونوں صورتوں کی برکت سے ہر قسم کی شیطانی قوتوں سے, چاہے ان کا تعلق جنات سے ہو یا انسانوں سے ہو, آدمی ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے, جس میں کمیاں رہ گئیں, بے ادبی ہو گئیں, کوتاہیاں ہو گئیں, اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اللہ ہمیں سب کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما, قرآن کا صحیح نور نصیب فرما, قرآن کا صحیح علم نصیب فرما. اے مولا اپنی رحمت سے آئندہ اس سے بہتر انداز میں ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما, ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما, قرآن کے لیے ہم سب کی زندگیوں کو قبول فرما, قرآن پھیلانے والا بنا, قرآن کے علوم پھیلانے والا بنا, قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا, قرآن کی دعوت عام کرنے والا بنا, اور قرآن کی زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی اخلاص سے تیرے قرآن کی خدمت کر رہا, مکاتب کی صورت میں, مساجد کی صورت میں, مدارس کی صورت میں, اور دین کی دعوت کی شکل میں جتنے لوگ دنیا میں کام کر رہے, اے مولا سب کی زندگیوں میں, صحت میں, علم و عمل میں برکت نصیب فرما. جو بھی اخلاص کے ساتھ لگائے مولا ان کی محنتیں قبول فرما لے, اور فتنوں سے محفوظ فرما لے. نستغفر اللہ ونتوب الیک, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.